سورة البینة.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أهل كتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکات دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے. کون سا صحیح درست دین ہے؟ کہ جس میں عبادت اللہ کے لیے خالص کر کے کی جائے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں. جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین مخلوق ہیں. ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربا، یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنے رب سے خوف کیا، جو رب سے ڈرتا ہو، کیونکہ جو رب سے ڈرتا ہے پھر وہ رب کی اطاعت کرتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا. اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرہ کے برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. یاد رکھیے اللہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ ایک ڈاٹ جتنی ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالی قیامت کے دن انسان کو اس کا بدلہ دے گا. اور اسی طرح برائی بھی کر کے انسان بھول نہ جائے، چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کر بہت بڑے بن جاتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں اپنے مالک کے حکم پر، اپنے مالک کو بچانے کے لیے اس کی خدمت میں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے کہ نرم زمین ہے یا سخت پتھر ہے، پتھروں پہ دوڑتے ہوئے ان کے ٹاپوں سے جب پتھر ٹکراتے ہیں تو آگ نکلتی ہے، پھر بھی نہیں رکتے، پھر بھی نہیں ڈرتے، دوڑتے چلے جاتے ہیں اپنے مالک کے اشارے پر، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں. اتنی مشقت کرتے ہیں گھوڑے انسان کی خاطر. حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اللہ اکبر. یعنی ہم اپنے رب کے لیے اتنا نہیں دوڑتے اور اپنی سواریاں اتنی نہیں دوڑاتے نیکی کے کام میں جتنے گھوڑے اپنے مالک کی وفاداری میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور وہ خود اس پر گواہ ہے. انسان کو خود بھی اندازہ ہے وہ کیسا ناشکرا ہے اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ دفن ہے اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. یاد رکھیے دل کے بھی اعمال ہوتے ہیں, دلوں کے خیالات اور دلوں کی خواہشات یہ بھی قیامت کے دن نکال کر دیکھی جائیں گی کہ ان میں سے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں, اور نیتوں پر بھی اجر دیا جائے گا. یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. سورۃ القارعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. عظیم حادثہ. کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے, یعنی وہ دن جب ہر چیز کا نقشہ بدل جائے گا. یہ زمین ایسی نہ رہے گی, آسمان ایسا نہیں دکھے گا. پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا, وہاں تو بس نیکیاں دیکھی جائیں گی کہ کون کیا لے کر آیا ہے, کسی اور چیز کی کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی, جہنم. اور تمہیں کیا خبر وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. لہذا انسان کو فکر کرنی چاہیے اپنے نامہ اعمال کی کہ وہ کل کے لیے کیا اکٹھا کر رہا ہے. سورۃ التکاثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے, اس نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. زیادہ دنیا حاصل کرنا اور ایک دوسرے کے مقابلے پہ زیادہ حاصل کرنا, اس دوڑ میں تم آخرت کو بھول گئے ہو. یہ ہے غفلت کی وجہ. یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لب گور تک پہنچ جاتے ہیں, یعنی اپنی قبروں تک جا پہنچتے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تمہاری موت آ جاتی اور قبر میں پہنچ جاتے ہو. اب دیکھیے کہ بچپن سے ہی انسان کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ دیکھیں کہ کھلونوں کا اور وہ جو چیزیں ان کے فائدے کی ہوتی کتنا شوق ہوتا ہے, کتنی ان کی محبت ہوتی ہے, ساتھ لے لے کے سوتے ہیں ان کو, ہر جگہ اٹھائے پھرتے ہیں ان کو. پھر جب بڑا ہوتا ہے تو دلچسپیاں بدل جاتی ہیں, اب کچھ اور چیزوں کا شوق لگ جاتا ہے. پھر جب جوان ہو جاتا ہے پھر کمانے کی فکر لگ جاتی ہے, پھر کماتا ہے, خوب کماتا ہے, بہت کچھ بناتا ہے, پھر ریٹائر ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ کمانے لگتا ہے اور آخرت کے لیے وقت نہیں نکالتا, حتیٰ کہ پھر ایک دن اچانک پکڑ ہو جاتی ہے. اس لیے دنیا تو ہے ہی, دنیا میں تو رہنا ہے, کام تو کرنا ہے. یہ نہیں منع کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی کام نہ کرے, لیکن مقصد یہ ہے کہ دنیا کے لیے اتنا بھاگے دوڑے نہیں کہ آخرت بھول جائے, کہ عبادت بھول جائے, کہ نمازوں کی پابندی نہ ہو, کہ اللہ کی خاطر کوئی وقت نہ نکلے اس سے, کیونکہ یہ چیز انسان کے لیے وبال جان ہو سکتی ہے. اس چیز پر یہاں ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے اور آپ نے فرمایا, ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. ابن آدم تیرا کیا مال ہے؟ تیرا مال تو وہی ہے جو تُو نے کھا لیا اور ختم کر دیا, اور جو تُو نے پہن لیا اور پرانا کر دیا, اور جو تُو نے صدقہ کر دیا اور آگے بھیج دیا. اب ہم کو سوچنا چاہیے کھانے اور کپڑے پہ بجٹ کا کتنا حصہ لگتا ہے, صدقہ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے, آگے کیا بھیج رہے ہیں, یہاں کیا استعمال کر رہے ہیں. بس انسان کا مال اتنا ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم غریب ہو جاؤ گے, مگر میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگو گے. اور دنیا کی دوڑ کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے وہ طاغوت یا شیطان کے راستے میں ہے. کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. پھر سن لو کہ ہرگز نہیں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا, ہرگز نہیں. اگر تم یقین علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو پھر تمہارا طرز عمل یہ نہ ہوتا, تم دوزخ دیکھ کر رہو گے. یعنی سب پل صراط کے اوپر سے گزریں گے نا, اور وہ جہنم کے اوپر لگی ہوئی ہے, تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھو گے. پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی, سوال کیا جائے گا, یعنی نعمتوں کے شکر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نعمت پا کر تم نے شکر کیسے کیا. شکر کے لیے نعمت کو پہچاننا, نعمت دینے والے کو پہچاننا, پا کر خوش ہونا, زبان سے اللہ کا ذکر کرنا اور اس نعمت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا. قیامت کے دن بندے کا پہلا حساب یہ ہوگا کہ اسے کہا جائے گا کہ میں نے تیرے جسم کو کیا تیرے لیے درست نہیں کیا، کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سراب نہیں کیا؟ ٹھنڈے پانی کا حساب ہوگا. نعمت خواہ معمولی بھی ہوں، ان پر بھی پوچھ ہوگی کہ تم نے ان کو پا کر پھر عبادت کے لیے کتنا وقت نکالا، اللہ کے لیے کیا کیا. سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. بہت ہی غور طلب صورت ہے. امام شافی کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس صورت پر ہی غور کر لیں، اس پہ تدبر کر لیں، تو یہی ان کے لیے کافی ہو جائے. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے کمال حاصل کرنے کے لیے کن کاموں کی ضرورت ہے. ان میں سب سے پہلے حق کو معلوم کرنا، اس پر عمل کرنا، حق کو سکھانا جو اس کو نہ جانے، اور حق کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے سکھانے میں صبر کرنا. اور یہی چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں. یعنی انسان خود بھی ایمان لا کر نیک عمل کرے، حق کو پہچان کر اس کو اپنائے اپنی زندگی میں، پھر دوسروں کے ساتھ شیئر کرے. شکر ادا کرنے کا جو پچھلی صورت میں بات ہوئی نا نعمتوں کی، ان نعمتوں کا شکرانہ کیسے ادا کرے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کر، دوسروں کو اچھی بات بتا کے، اور اگر راستے میں کوئی مشکل آئے صبر خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی کرنے کے لیے کہے اور آگے بڑھتا جائے. سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے. سامنے تانے دیتا ہے، پیچھے غیبت کرتا ہے. جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، یعنی چونکہ دل تنگ ہے لہذا لوگوں کے صرف نقص نظر آتے ہیں اور اپنا صرف مال نظر آتا ہے، اور اسی کی محبت میں گرفتار ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں. وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. جہنم کی یہاں صفت بتائی گئی کہ وہ جو اس میں پڑے گا اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی. اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اور اونچے اونچے ستونوں میں وہ گھرے ہوئے ہوں گے. تو یاد رکھیے، یہاں دو بدترین اخلاقی برائیوں کا ذکر ہے. ایک، لوگوں کو تانے دینا، ان کے عیب ان کو سنانا، ان کی کمزوریوں پر ان کو برا بھلا کہنا، ان کے منہ پر کھڑے ہو کر. کیونکہ جب کسی سے کہا جاتا نا غیبت نہ کرو، کہتے نہیں میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ دوں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی منہ پہ کہنے کا کیا ثواب ہے؟ اس کی تو برائیاں بیان ہو رہی ہے کہ ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے جو نہ سامنے لحاظ کرتا ہے نہ پیچھے چھوڑتا ہے، اس کے منہ سے برا ہی نکلتا ہے. اور اصل خرابی دل کی ہے، اسی لیے اس کے دل تک آگ پہنچ جائے گی. یعنی جہنم کی آگ دلوں کو جا پکڑے گی، اور جب دل پر کچھ آ جائے تو وہ سارے جسم پر خود ہی پھیل جاتا ہے. تو سخت سزا کی وعید سنائی گئی ہے یہاں ایسے برے عمل پر. سورۃ الفیل، جس میں ہاتھی والوں کا ذکر ہے جنہوں نے مکہ پر چڑھائی کی تھی ابرہ کا لشکر تاکہ کعبہ کی عظمت کو گھٹایا جا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو رائے گاں کر دیا. یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا تھا. اہل مکہ کو سنانا مقصود ہے کہ دیکھو وہ لوگ جو اتنا بڑا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آئے تھے، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو، اپنا انجام بھی سوچ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو عکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ کیونکہ اہل مکہ تو خود مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، پہاڑوں کی طرف نکل گئے تھے. پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہو، ان کے جسم یوں کٹ کے ٹوٹ کے پھٹ کے ادھر ادھر بکھر گئے، یعنی سارا لشکر تباہ ہو گیا. سورۃ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، إیلافهم رحلة الشتاء والصیف. چونکہ قریش مانوس ہوئے یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، یعنی ان کو خاص نعمت دی گئی تھی کہ اہل مکہ جو تھے خاص طور پر یا اہل عرب تجارت پیشہ لوگ تھے، وہاں زمین کچھ نہیں اگاتی تھی اور کوئی انڈسٹری نہیں تھی، نہ فارمنگ تھی اور نہ ہی انڈسٹری، لہٰذا یہ بزنس کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ تو بزنس کے لیے سردیوں کے موسم میں گرم علاقوں کی طرف جاتے، گرمیوں میں ٹھنڈے علاقوں کی طرف جاتے، جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ ٹریول کرتے ہیں اسی مناسبت سے، جو لوگ ٹھنڈے ملکوں میں رہتے ہیں وہ گرم میں آ جاتے ہیں اور جو گرم میں رہتے ہیں وہ گرمیوں میں ٹھنڈے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا قریش کو کہ اللہ نے تمہارے لیے سفر کتنے آسان کر دیے ہیں، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے ان کو یہ نعمتیں دی ہیں، اس گھر کی وجہ سے، اس کی برکت سے سب کچھ تمہیں مل رہا ہے، تمہارا عزت ہے، احترام ہے، تمہارے سفر آسان ہے، جہاں اور قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں مکہ والوں کو عزت دی جاتی ہے کہ یہ حرم کے پاسبان گزر رہے ہیں، تو تم ہی حرم کے رب کو بھول گئے ہو، اس کی عبادت کرو جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ یاد رکھیے یہ دونوں چیزیں جہاں جمع ہو جائیں وہاں نعمتوں کی تکمیل ہو جاتی ہے، ایک امن اور دوسرے کھانا، یعنی نہ بھوک اور نہ خوف۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جہاں خوف ہوتا ہے عموماً وہاں بھوک بھی ساتھ ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو اور بدن کے لحاظ سے تندرست ہو، اس کے پاس اس دن کی روزی کا سامان ہو، گویا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی، اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ انسان کے آس پاس ماحول بھی پرسکون پرامن اور اس کی صحت بھی اچھی۔ سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ یاد رکھیے ہر جگہ اکسانے کی بات ہے کہ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرے کہ تم بھی کرو۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی، جی ہاں، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے جو نماز کے اوقات کی پابندی نہیں کرتے، یا تو بالکل ہی ادا نہیں کرتے، کبھی کی کبھی نہیں، کیونکہ کچھ پڑھنا کچھ نہ پڑھنا پڑھے ہوئے کو بھی ضائع کر دیتا ہے، اور یا یہ کہ اوقات کا دھیان نہیں رکھتے، بس آخری وقت میں دو چار ٹکرے مار لیتے ہیں، فضول کاموں میں مشغول ہو کر نماز کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر نماز پڑھ کے بھی ایسے ہیں جیسے نہ پڑھی ہو، یا پھر یہ کہ نماز میں سجدے اور رکوع پورے نہیں ادا کرتے، نماز کے چور ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اور الذین ہم یراؤن، وہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، سارے نیکی کے کام دکھاوے کے ہیں ان کے، اسی لیے ان کو پوری توجہ سے پڑھنے کی عادت نہیں ہے، وہ صرف خانہ پوری کرتے ہیں۔ وہ یمنعون الماعون، اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی دینے سے گریز کرتے ہیں، یعنی جہاں دکھاوے کا موقع ہوتا ہے وہاں بڑے سے بڑا خرچ کر ڈالتے ہیں، اور جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اور سخت ضرورت مند ان سے آ کے سوال کر لے تو اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ معاون کہتے ہیں معمولی چیزیں، جیسے دیگچی، چمچ، چھوٹی موٹی چیزیں جو ہمسائے ایک دوسرے سے لیتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافر کو اس میں سے نہ پلائے، دوسرا پیاس میں تڑپ رہا ہے اور یہ روک کے بیٹھا ہوا ہے۔ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، نہر کوثر بھی اور خیر کثیر بھی، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو۔ یعنی شکر کیسے ادا کرو؟ نماز پڑھ کر۔ اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت ہے، شرف ہے آپ کا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا کیا، اور اس کی خوشخبری سن کر آپ خوش ہو گئے تھے۔ یہ وہ حوض ہے جس پر آپ کی امت کے لوگ قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے کوثر عطا کی گئی، وہ ایک نہر ہے جو زمین کی سطح پر بہتی ہے، یعنی کنواں نہیں ہے بلکہ نہر کی شکل میں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، میں نے اپنا ہاتھ اس کی مٹی میں ڈال کر دیکھا تو وہ خالص کستوری تھی، خوشبودار تھی۔ اس کی کنکریاں موتی تھے. آپ نے فرمایا میرے حوض میں دو پرنالے ہیں جو جنت سے پھوٹتے ہیں، ایک چاندی کا اور ایک سونے کا، جس سے جنت کا پانی اس حوض میں آتا ہے. آپ نے فرمایا حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے، یعنی کپس جس میں آپ اپنی امت کو پلائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض عدن اور عمان کے درمیانی فاصلے جتنا بہت بڑا ہوگا، حوض کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، مسک سے زیادہ خوشبودار، اور اس کے کپس آسمان کے ستاروں کے برابر کثرت سے. اور جو حوض کوثر سے محروم رہ گئے پھر وہ ہر خیر سے محروم ہی رہیں گے. اور وہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کر لی، ان کو روک دیا جائے گا، آپ کے پاس نہیں آنے دیا جائے گا. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے دلیل کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، ہر سنی سنائی بات کو دین نہیں سمجھنا چاہیے. اور پھر یہاں یہ بتایا گیا کہ آپ کے دشمن جو آج آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یہ منہ کی کھائیں گے، یہ کامیاب نہیں ہوں گے، کامیابی آپ ہی کے لیے ہے. سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، یہ سورت جو ہے یہ شرک سے بری کرنے والی سورت ہے، ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے. اس سورت کو پڑھنے کے مواقع فجر کی سنتوں میں پڑھنا چاہیے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ، مغرب کی سنتوں میں، وتر کی نماز میں، رات کو سونے سے پہلے، کیونکہ اس میں شرک سے برات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، کہہ دیجئے کہ اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو اسلام دین جو ہے وہ دیگر ادیان سے مختلف ہے، اس کی اپنی پہچان ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری پہچان بھی ہمارا دین ہے یا نہیں. سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اسی سے مغفرت کی دعا کیجئے، بلا شبہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنا مشن مکمل کر چکے ہیں، اور اب آپ اللہ کی عبادت کی طرف مزید متوجہ ہو جائیے، استغفار کیجئے اور اللہ کی تسبیح کیجئے. افضل کام جو ہیں نیکی کے کام، وہ استغفار پر ہی ختم کیے جاتے ہیں. جیسے نماز، نماز پڑھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر. حج میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، اور اسی طرح دیگر اعمال میں بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخری عمر میں کثرت کے ساتھ استغفار کی تلقین کی گئی اور تسبیح کی، حمد و ثنا کی. استغفار کے مواقع کون سے ہیں؟ سونے کے وقت خاص طور پر، اللہم اغفر لی ذنبی واخص شیطانی وفک رہانی، یہ دعا جو سٹکر میں بھی موجود ہے. پھر سجدے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا کرتے تھے، رب اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، اللہ جو میں نے پوشیدہ اور ظاہر میں کام کیے ہیں، کوئی ایسے کام جو اللہ کو پسند نہیں، اللہ ان کو معاف کر دے. جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو تین بار استغفار کہتے، دن میں 70 سے زائد بار استغفار کرتے، اور آخری عمر میں تو بہت زیادہ کثرت سے استغفار کرتے. اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت بھی آپ فرما رہے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اس وقت بھی استغفار. تو مومن کا شعار کیا ہے؟ کہ جو کچھ بھی کر لے پھر بھی سوچے میں نے ابھی حق ادا نہیں کیا، اس لیے استغفار کرتا رہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ کوئی نیک کام کر کے اپنے اندر کوئی بڑائی نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ ہم نے بہت بڑا مارکہ کر لیا. نہیں، معلوم نہیں کیا کیا کوتاہیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. سورۃ اللہب، اس کو سورۃ المسد بھی کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ ماله وما کسب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا. ابو لہب آپ کا سگا چچا تھا لیکن دین کی مخالفت میں رشتہ داری کو بھی بھول گیا, لیکن بالآخر ناکام ہوا. آپ کا مشن مکمل ہوا اور آپ کے مخالفین کا مشن ناکام ہو گیا. اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا, ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا, اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی, لگائی بجھائی کرنے والی, اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی. یاد رکھیے, ابو لہب چچا تھا اور اس کی بیوی چچی تھی. یہ دونوں شوہر اور بیوی کفر پر اڑے ہوئے بھی تھے اور ایک دوسرے کے مددگار تھے کفر پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر, اور آپ کے ہمسائے میں بھی تھے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ کے دروازے پہ لکڑیاں اور کانٹے بکھیر دیے جاتے تھے, تو یہی کاٹ کے لاتی کانٹوں بھری لکڑیاں اور ایندھن. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی سزا کے طور پہ فرمایا کہ جہنم کا ایندھن اس کے لیے جمع ہو چکا ہے. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی, آج اس کے لیے خود وبال جان ہے وہ. یاد رکھیے, شوہر اور بیوی کا آپس میں نیکی کے کام میں تعاون یا برائی کے کام میں تعاون, یہ بہت معنی رکھتا ہے. جب دونوں کے خیالات میں ہم آہنگی ہوتی ہے اور دونوں مل کے کام کرتے ہیں تو بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے اور گھر کا سکون بھی برقرار ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں خود اچھا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے, یعنی دین کے راستے میں, ایمان کے راستے میں. ایک دفعہ صحابہ نے سوال کیا, اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم اپنے پاس وہی رکھیں. آپ نے فرمایا, سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان ہے, شکر گزار دل ہے, اور ایمان والی بیوی ہے جو اس کے ایمان پر اس کی مدد کرنے والی ہو, یعنی شوہر کو سپورٹ دینے والی ہو. سورۃ الاخلاص.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے وہ اللہ بس ایک ہے, ہمارا معبود بس ایک ہے. کون ہے وہ؟ اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, اس نے کسی کو جنم نہیں دیا نہ وہ کسی سے جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد, اور کوئی اس کا ہمسر نہیں, کوئی اس کے برابر کا نہیں. یہ سورت توحید کی دعوت دیتی ہے, یہ سورت جنت کو واجب کرنے والی سورت ہے. مضمون کے اعتبار سے اور اجر کے اعتبار سے ثلث القرآن, ون تھرڈ آف دا قرآن ہے. اس کے پڑھنے کا اجر کیا ہے کہ جو اس کو 10 بار پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنتا ہے. اللہ کے بارے میں جب غلط قسم کے وسوسے آ رہے ہوں, کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں نا, ہمارے دل میں برے برے خیال آتے ہیں, تو اسی سورت کو پڑھنا فائدہ دیتا ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی, ایک تو یہ کہ وہ احد ہے, ایک اکیلا ہے, دوسرا یہ کہ وہ الصمد ہے, یعنی ایسا برتر کہ جس سے برتر کوئی اور ہو نہیں سکتا, سب ضرورت میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے. یعنی اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں, کسی کے کام کی ضرورت نہیں. اور پھر یہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے بھی ہے جن کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اولاد اور شادی اور بیوی اور بچوں ان سب سے پاک ہے. لیس کمثلہ شیء, کوئی چیز اس جیسی نہیں. لہذا ہمیں کثرت کے ساتھ یہ سورت پڑھتے رہنا چاہیے. معوذتین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
معوذتين. وہ دو صورتیں جن سے پناہ طلب کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی حفاظت مانگی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی، یعنی ان جیسی کبھی نازل نہیں ہوئی، اور وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ سب سے افضل تعوذ ہے. ابن عابس جوہنی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے پناہ لینے والے پناہ لیتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ دو صورتیں ہیں، یعنی الفلق اور الناس. ان دو صورتوں کے پڑھنے کے مواقع کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر کو حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد ان کو پڑھا کروں، معوذات پڑھا کروں، اس میں پھر قل ھو اللہ بھی شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح صبح اور شام تین تین بار، تو نماز کے بعد جیسے دعا آپ مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ صورتیں بھی پڑھ لیا کریں، اور اسی طرح صبح شام کی دعاؤں میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگتے تھے. جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں تو پھر انہی کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہو گیا. سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. کہیے، میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ان کے اندر خیر بھی ہے لیکن ان کے اندر شر بھی چھپا ہوتا ہے، پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے. تو جب ہم کسی بھی چیز کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کا جو شر کا پہلو ہے وہ نہ ہم پہ حاوی ہو جائے، اس لیے ہر شر سے پناہ لے لی گئی. اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، دن کے مقابلے میں رات کو کرائمز زیادہ ہوتے ہیں، اور گروہ میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے، اور اسی میں نظر بد والا بھی شامل ہو جاتا ہے حاسد کے ساتھ ہی. اس لیے نظر بد کا جب دم کیا جائے تو اس وقت یہ صورتیں پڑھ لی جائیں. جیسے وہ بیری کے پتوں کا علاج بتایا گیا تھا، تو پتے کوٹ کر پانی میں ملا کر اس میں معوذات، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے پھر اس میں سے خود بھی کچھ پی لیں اور باقی کو جسم پہ ڈال لیں. یہاں پر آپ دیکھیے، ایک دفعہ پناہ طلب کی گئی ہے تین چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے، رب الفلق کہہ کے، من شر غاسق، من شر نفاسات اور من شر حاسد، یعنی یہ تین بڑی چیزیں ہیں جن کے شر سے عمومی شر کے بعد پناہ مانگی گی بطور خاص. اب آپ دیکھیے کہ یہ تین چیزیں جو ہیں ہم سب کے اندر ایک خوف پیدا کرتی ہیں، جیسے رات کی تاریکی، اسی طرح جادو، اور اسی طرح حاسد اور نظر بد. اگر کوئی ان سے بچنا چاہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہے، کیونکہ شر تو موجود ہے، بچانا خود کو ہے، تو ان صورتوں سے مدد لے. اور حاسد جب حسد کرے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے کہ وہ حسد نہ کرے، لیکن آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ صورت پڑھ کے. سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس. کہو، میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. کون ہے وہ؟ شیطان، ابلیس. وہاں آپ دیکھیے، ایک دفعہ رب کو پکارا اور تین چیزوں کے شر سے بچنے کی دعا کی، یہاں تین دفعہ رب کو پکارا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور ایک ہی شر سے بچنے کی دعا کی، اور وہ ہے شیطان کا شر. اور یہ شر سب سے بڑا شر ہے، ہر شر کی جڑ ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے قوت بھی زیادہ چاہیے، اللہ کی مدد بھی زیادہ چاہیے، اللہ سے دعا بھی زیادہ چاہیے. کیسا ہے یہ دشمن؟ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. یعنی شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اس لیے خطرے سے بچنے کے لیے اللہ تعالی کے ان تین ناموں کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یا رب، یا مالک، یا الہ، یا الہی، یہ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر عربی میں اصل ہی دعا کیجئے، یہ سورت پڑھیے. تو اس لیے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو محفوظ رکھے گا. یاد رکھیے کہ انسان کے سینے میں جو وسوسہ ہوتا ہے یہ کیوں ڈالتا ہے شیطان؟ سب سے پہلے ایمان خراب کرنے کے لیے، اللہ سے بدگمان اور بدظن کرنے کے لیے. جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ نہیں مانتا تو پھر وہ اس کو برے کاموں کا حکم دیتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ بندہ وہ ان کاموں میں جاتا ہی نہیں، نہ زنا نہ شراب نہ کوئی حرام کام، تو پھر وہ نیکی سے اس کو روکنے لگتا ہے کہ کم از کم برے کام نہیں کرتا، نیکی کی طرف نہ جائے، نیکی کے راستے اس کے لیے مشکل بنا دیتا ہے. اچھا، پھر کبھی ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے یہ تو بازی نہیں آنے والا ہے، تو جاتا ہی جاتا ہے نیکی کے کاموں کے لیے، نکلتا ہی نکلتا ہے، تو پھر اس کے اندر ریاکاری ڈالنے لگتا ہے، دکھاوا، نیکی کر کے برباد کرواتا ہے. اور اگر انسان ریاکاری سے بچ جائے تو اپنے ہی دل میں خود پسندی ڈال دیتا ہے، میں کتنا نیک ہو گیا، پورا قرآن پڑھا ہے میں نے، اور اس کے عمل کو اس کے لیے بڑھا کے دکھاتا ہے. اور پھر اسی میں سے دلوں میں حسد، کینے اور غصے کی آگ بھڑکاتا ہے. یعنی اگر انسان اس سے بھی بچ گیا کہ اپنے آپ کو بھی نہیں کچھ سمجھتا، تو لو سیلف اسٹیم کی طرف چلا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ اگر کوئی اس سے ذرا بھی آگے ہو اس کے بارے میں برا سوچنے لگتا ہے. کسی طرح چھوڑتا نہیں یہ ظالم دشمن. اس لیے سب سے زیادہ قوت کے ساتھ اس سے بچنے کی دعا سکھائی گئی، اور وہ بھی قرآن کے اختتام پر، تاکہ اگر انسان اس قرآن پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس دشمن سے بچ کے رہے، کیونکہ یہ خون کے اندر گردش کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے، اس کی چال محض وسوسے تک ہے، اور جب انسان اللہ سے پروٹیکشن لیتا ہے تو پھر یہ اندر نہیں داخل ہو سکتا، ہمارے دل کو نہیں پکڑ سکتا. صدور کی بات کی گئی ہے، صدر ہوتا ہے یہ سینہ، چیسٹ، اور دل اس کے اندر محفوظ ہے، بس وہ باہر باہر سے لگا رہتا ہے کہ آپ کے اندر گھسے کسی طرح، لیکن آپ کے دل اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اندر نہیں آ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے. یعنی مومن شیطان کی ایک نہیں چلنے دیتا، ایک نہیں بننے دیتا اس کی. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات شیطان نہیں، انسان کا اپنا ہی نفس، جیسے رمضان میں شیطان تو بنا ہوا، اپنا نفس، یا پھر من الجنت والناس، کچھ انسان اس کے آس پاس ہوتے ہیں جو اس کو بہکاتے رہتے ہیں اور نیکی کی طرف آنے نہیں دیتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ہم دعا کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کریں گے.